السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقص فيه أحسن القصص موعظة وذكرى للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. قصص القرآن سیریز میں قصہ ہے اصحاب الکہف. کہف کا معنی تو بڑی کھلی وسیع غار کے ہیں، پہاڑ میں کھلی اور وسیع غار. اچھا، غار جو تنگ ہوتی ہے تو وہ تو غار ہی کہلاتی ہے، وسیع ہوتی ہے تو کہف کہلاتی ہے. اس میں پناہ لینے والے، ٹھہرنے والے، پھر دفن ہونے والے، ان لوگوں کے قصے کو اصحاب الکہف کا قصہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہ قصہ بیان فرمایا ہے. اچھا، اس کا دوسرا نام اصحاب الرقیم بھی آیا ہے، اصحاب الرقیم. کہف غار کو، تو اصحاب الکہف غار والے. الرقیم یہ کتبہ، کتبہ قبر یا سنگ مزار بھی کہتے ہیں، یعنی وہ پلیٹ، پتھر، تختی جس پر فوت ہو جانے والوں کے نام، تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات وغیرہ، یا بعض اوقات کوئی تعزیتی دعائیہ کلمات وغیرہ درج ہوتے ہیں، تو اس تختی کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرقیم، تو اصحاب الرقیم. اچھا، ان کا نام اصحاب الرقیم کیوں پڑا؟ اس لیے کہ جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور بہت تلاش کے باوجود نہ ملے، تو ان کے نام ایک تختی یا سل پر لکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے، اس بنا پر اصحاب الرقیم. یا یہ کہ ان کے پاس شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہوئی کتاب تھی، اس لیے اصحاب الرقیم. یا یہ کہ ان کے جاگنے کے بعد لوگوں نے غار پر ایک تختی نصب کر دی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. بہرحال الکہف یا الرقیم، اس لحاظ سے اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے. ان کے قصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ایک عجیب و غریب قصہ قرار دیا.
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
یہ قصہ مشہور تو بہت تھا، مگر اس میں بہت سی خرافات اور غلط باتیں شامل ہو چکی تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ قصہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنا آ گیا، یہ اسی سے ہی ہم اسباق اور نصائح حاصل کر سکتے ہیں، کافی ہے. اس کے علاوہ احادیث میں اس سے بڑھ کے کوئی وضاحت نہیں آئی. تو جو لوگ بہت سی اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل بلا دلیل ہیں. جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، وہی واقعہ ٹھیک ہے. سورۃ الکہف میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
نحن نقص عليك نبأهم بالحق،
ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. اس واقعے کی اہمیت اتنی ہے کہ جس صورت میں یہ واقعہ آیا، سورۃ الکہف، اور اسے ویکلی پڑھنے کا شریعت میں ریمائنڈر آیا ہے، فضیلت اور تلقین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جن میں اس کو ویکلی پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آخری 10 آیات کی بھی یہی فضیلت آئی ہے. دیکھا جائے تو پہلی آیات میں اصحاب الکہف کا قصہ ہے، اور آخری 10 آیات میں ان جنرل قیامت کا احوال ہے. یہ واقعہ بھی قیامت کے اس بات پر دلیل ہے، اسی لیے اس کا ویکلی ریمائنڈر مسلمان کو بہت فائدہ دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص گھر میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا. اس کے ایک طرف ایک گھوڑا تھا جو دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا، یعنی اس گھوڑے کے اوپر ایک بدلی سی آ کے رک گئی. پھر اس نے نیچے ہونا شروع کر دیا اور مزید قریب آتا گیا، جس سے گھوڑا بھدکنے لگا. صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری. मतलब ये सूरत, और वो पढ़ क्या रहा था? सूरत अल कहफ, काना रजुलुन यकरा सूरत अल कहफ। याद रहे कि बाज़ रिवायात में जुमा का जो लफ्ज़ आया है तो मुहक्किकीन अहले इल्म इस बात पर पहुँचे हैं कि इससे नॉट ओनली जस्ट जुमा का दिन बल्कि हफ्तावार किसी भी दिन पढ़ने से यही फजीलत हासिल हो जाती है। और चूंकि इसमें वसत ज़्यादा है तो मेरा रुझान भी इसी तरफ है कि बजाय इसके कि हम इस शिद्दत में पढ़ें कि सिर्फ जुमा के जुमा पढ़ें, बल्कि जुमा समेत हफ्ते के किसी भी दिन पढ़ लें तो अल्लाह के फजल से यही रहमत और सकीनत हासिल होगी। इस किस्से की इब्तदा चंद नौजवानों के, यंगस्टर्स के जिक्र से होती है। कुछ नौजवान जो अपनी मुशरिक कौम और मुशरिक बादशाह के सामने तौहीद का बरमला इजहार और ऐलान करने की वजह से उन्हें मतलूब थे, मोस्ट वांटेड, अपने घरों से निकले और उन्होंने पहाड़ के खुले गार में पनाह ली और अल्लाह से दुआ की, जिसे अल्लाह ने यूं कबूल फरमाया कि उनकी दुआ और कबूलियत को अल्लाह ताला ने कुरान में क़यामत तक ना सिर्फ ये के नौजवानों बल्कि बुज़ुर्गों के लिए भी बतौर मिसाल जिक्र कर दिया। फरमाया, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا। ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से कोई रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में कोई रहनुमाई फरमा। ये असहाबे कहफ की दुआ है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से कोई रहमत अता कर। रहमत ये भी बड़ी ही एक अल्लाह की हैरान कुन नेमत है। इसमें खाना पीना, अमन व इत्मीनान से रहना और ज़रूरत की हर चीज़ शामिल है। उन्होंने इसका सवाल किया और दूसरी चीज़ हिदायत, रहनुमाई का सवाल किया। रहमत के साथ रुश्द, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। वो कहते हैं, वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और हमारे लिए इस मामले में कोई रहनुमाई अता फरमा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें कि इनके शिर्क और शर से भी बचें और कौम को भी सच का रास्ता दिखा सकें। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ ऐसे कबूल की कि उनके अंदर हिम्मत और अजीमत उंडेल दी। वो बादशाह के सामने खड़े हुए और उसके भरे दरबार में साफ ऐलान किया कि हम ना बादशाह को अपना रब मानते हैं, ना तुम्हारे बुतों को, बल्कि इनसे हज़ारों लाखों साल पहले मौजूद आसमानों और ज़मीन के रब को अपना रब मानते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इस दावत और इस ऐलान का जिक्र भी किया, कैसे निडर, बेखौफ और सिर्फ रब की मानने और उसके आगे झुकने वाले थे, कैसे नौजवान थे। और आज के नौजवान इन नौजवानों से इबरत पकड़ें, नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, इद कामू, वो खड़े हुए, उन्होंने स्टैंड लिया बादशाह के सामने खड़े हुए और कहा, फ़कालू, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़ा शतता। हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगिज़ न पुकारेंगे, बिला शुबा यकीनन हमने उस वक़्त हद से गुजरी हुई बात कही अगर हम अल्लाह के अलावा किसी को रब मान लें। फिर ना सिर्फ ये कि तौहीद की दावत पेश की बल्कि कौम के शिर्क और खराफात का भी रद किया। कहने लगे, हाउलाई कौमुन तख़दू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी कौम है जिन्होंने उसके सिवा कई माबूद बना लिए, ये उन पर कोई वाज़ह दलील क्यों नहीं लाते, फिर उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बज्जिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कदीबा। यहाँ एक बहुत बड़ी नसीहत ये है कि इस कॉन्सेप्ट से निकलें कि अपने को छोड़ो नहीं और दूसरों को छेड़ो नहीं। तो ये है कि अपने को छोड़ो नहीं तो दूसरों को भी बताओ और उनके गलत को छेड़ो। इन्होंने बरमला कहा, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज, तौहीद रबूबियत का ऐलान कि रब सिर्फ एक है, जो रब है तो इबादत भी सिर्फ उसी की, हम उसी से दुआ, उसी से उम्मीद और उसी का खौफ रखेंगे, उसके सिवा किसी का ना करेंगे। ये तौहीद उलूहियत का ऐलान है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहा, لقد قلنا اذا شططا، اور صرف توحید کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کے فعل کا بھی رد کیا کہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے، ہم نے تو بتایا کہ وہ رب السماوات والارض ہے، اسی لیے الہ ہے، اور یہ جن کو الہ بنائے ہوئے ان کی کیا پیداوار ہے، ان کا کیا کارنامہ ہے، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ مذہب میں اتنا بڑا جھوٹ، اللہ پر بہتان، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، ان کی قوم اور بادشاہ میں سے کسی نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو ہی چکے ہو تو اب یہاں رہ کر جان یا ایمان بچانا مشکل ہے، اس لیے کسی پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لو، رہا کھانا پینا دوسری ضروریات زندگی، تو جب تم اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو تو وہ خود اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی مہیا فرمائے گا۔ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک پہاڑ کے کھلے غار میں جا بیٹھے، نیند غالب آئی تو سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ کئی سال غار میں ہی سوئے رہے۔ یہاں کان پر پردہ ڈالنا یہ بھی بہت اہم ہے، آج جدید سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کا دنیا سے کنیکشن اسی کان کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی زیادہ آہٹ ہو اور انسان کے کان میں وہ آواز پڑتی ہے تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حصے کو ہی بند کر دیا، کانوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ ارد گرد کا انہیں پتہ ہی نہ چلا اور وہ گنتی کے کئی سال سوئے رہے۔ فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈال دیا، سورج نکلتا، آندھیاں آتی، آمد و رفت ہوتی، انہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا ذکر یوں کیا کہ ایک تو ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، دوسرا سورج کو اس طرح کیا کہ وہ غار کی سائڈ سے ہو کے گزر جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی روشنی انسان کو جگا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اتنا عرصہ سلایا، سورج کی روشنی غار میں داخل ہوئے بغیر سائڈ سے گزر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا، الکہف 17 ہے،
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِجَّا مُرْشِدًا،
جب سورج چڑھتا تو دھوپ غار کے دائیں طرف سے ہو کے گزر جاتی اور غروب کے وقت بائیں طرف سے ہو جاتی، ان کے بدن غار کے کشادہ حصے میں سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا، اس لیے اللہ پر ایمان اور اس سے ہدایت کا سوال ضروری ہے، جیسے اصحاب الکہف نے مانگا، اللہ پر ایمان لائے،
ربنا رب السماوات والارض ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا،
مگر قوم جس نے ان کی باتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت اور رشد سے محروم رکھا، تو انہیں کوئی ترقی، بادشاہت، سلطنت، حکومت، عوام راج کام نہ دے سکا، کام نہ آ سکا، جبکہ ان غار والوں کو اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے ایسے خیال رکھا کہ اگر کوئی انہیں دیکھے تو ایسے لگے جیسے وہ سوئے نہیں جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے۔ اس سے بھی بہت ہی اہم سائنسی اور طبی پہلو سامنے آتا ہے کہ انسان لانگ ٹائم اگر ایک پوزیشن میں رہے تو موت نہ مارے تو ایک سائڈ پہ رہنا ہی اسے مار دے گا۔ آپ نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو لانگ ٹائم جب ایک پوزیشن پہ بیٹھیں، وہ پاؤں سن ہونا، ٹانگ کا، جسم کا حرکت کرنا چھوٹ جاتا ہے، بعض اوقات ہاتھ کا، بعض اوقات جسم کے کسی حصے کا، اور ایون بعض اوقات ایک سائڈ پہ یا رات کو ایک ہی طرف سوئے رہیں تو اس سائڈ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور سائنس تو یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر یہ پیریڈ زیادہ ہو
تو مسلز گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سالوں سلایا کہ سائیڈ خود الٹتا پلٹتا رہا. کتنا خیال رکھا, کس بنا پر؟ اللہ پر ایمان لائے اور اس سے رشد کا سوال کیا, قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا. فرمایا
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاصًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
یہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ کوئی انہیں غار میں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں, اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اپنے دونوں بازوں دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے جیسے پہرا دے رہا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے انہیں ایک لمبی مدت تک آرام اور سکون سے سلائے رکھنے کا انتظام تھا. حیرت انگیز طریقے سے غار کے اندر اتنا عرصہ ان کو سلانا اور پھر صحیح سالم کسی تبدیلی کے بغیر انہیں اٹھانا اللہ کی قدرت کا, مردوں کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثبوت ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی اس قصے کو مانتے تھے اور ایک دوسرے کو سناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی قصہ بالکل ٹھیک ٹھاک انہیں بیان کیا سنایا تاکہ اللہ پر ایمان لائیں, اس کے علاوہ کی عبادت نہ کریں اور آخرت کی تیاری کریں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. جو اتنا عرصہ انہیں قبر میں سلائے رکھے گا پھر وہ وہاں سے کھڑا کرنے پر قادر ہے. اصحاب الکہف کا واقعہ ایک واضح مثال ہے, سچی حقیقت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دکھایا کس طرح اللہ تعالیٰ لمبی مدت بعد نیند جو موت کی بہن ہے اللہ تعالیٰ اس سے جگاتا اور اٹھاتا ہے. جو ایک سالوں کی نیند سے جگا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو پیدا کر سکتا ہے, کریٹ کر سکتا ہے, وہ ریکریٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مدت کا کہ جتنا عرصہ وہ غار میں رہے اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ, یعنی 309 سال. جسٹ امیجن, 3 سینچریز, 3 صدیاں اور 9 سال اوپر. مطلب صرف 9 سال سونا بھی کتنا بڑا عجوبہ ہے جو مرنے کے بعد اٹھنے پر دال ہے اور ایک ایسی جامع اور مانے کہ انسان کو یقین آ جائے. اور کہاں یہ کہ صدیوں سلانا, جنریشنز کا گیپ, کہاں ان کے آبا و اجداد میں ایک واقعہ وہ اپنی نسلوں کو سناتے ہوں گے اور بعد کی نسل کا ان لوگوں کو دیکھنا, جبکہ سونے والوں کے لیے کچھ خاص تبدیل بھی نہ ہوا کہ انہوں نے اپنی غار میں دیکھا, باہر نکلے, حتیٰ کہ ٹائم پیریڈ کے حوالے سے بھی اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو شاید صبح کا وقت تھا اور جب وہ اٹھے تو شاید سورج ڈھلنے کا, شام کا. انہیں لگا کہ شاید وہ ایک دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں, سیم ڈیٹ ہے یا زیادہ سے زیادہ نیکسٹ ڈے. بس فرمایا کہ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا وقت ہو گیا ہے, ہم کب اٹھے ہیں, کتنا سوئے تھے, کم لبستم, تو دوسروں نے کہا
لبثنا یوماً او بعض یوم,
شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ رہے ہوں, یعنی دن بھی پورا نہ بنتا ہو جیسے صبح سے شام کی بات ہے. مگر جب باہر کا منظر کچھ بدلا نظر آیا تو کہنے لگے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو.
ربکم اعلم بما لبثتم.
اور اب چونکہ بھوک ستا رہی ہے تو بس کچھ کھانے کا انتظام کرو, جتنا بھی وقت تھا اللہ کو بہتر پتا. اچھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ضرور تھے مگر اپنے حال سے بھی بے خبر. ان لوگوں کا کیا, ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ ولیوں کو تو جی سب پتہ ہوتا ہے, وہ تو مریدوں کے اندر کے دل کے احوال بھی جانتے ہیں, ماضی بھی, حال بھی اور مستقبل بھی. یہاں نہ تو پہلے سوال کرنے والے ولی کو وہاں ٹھہرنے کی مدت کا علم تھا, نہ دوسرے ولیوں کو. جبکہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ اور اولیاء کو غیب کا جاننے والا کہتے ہیں, سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے ولی بھی اندازہ تو لگا سکتے ہیں مگر حقیقی علم اللہ ہی کی طرف لوٹاتے ہیں. ربکم اعلم بما لبستم, ربکم اعلم, وہی سب سے زیادہ جانتا ہے, ہمیں تو بس یہی اندازہ ہی ہو سکتا ہے. تو ولی بھی غیب نہیں جانتے. اب یہاں ان کی ولایت ثابت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے, لیکن غیب کا علم انہیں بھی نہیں ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں. اب ان کی بات سچی یا مریدین کی؟ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کبھی بھی غیب کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ لوگوں کی شیطان کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں اور بدعقیدگیاں ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں شرک اور غلو کا بیج بوتا ہے اور رب سے دور کرتا ہے. غار میں ٹھہرنے کی مدت پر بحث کے بعد جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو انہوں نے اصل مدت کے اندازے کے لیے اپنے کسی ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ بھوک بھی بہت ستا رہی تھی, اور اسے چند باتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی. ایک تو یہ کہ کھانا لاتے وقت یہ دیکھ لے کہ شہر میں سب سے صاف ستھرا کھانا کون سا ہے وہ لے, جیسے آیت کے الفاظ ہیں,
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ.
اب اس سے ان کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ اچھا سب سے صاف ستھرا کھانا وہی افورڈ کر سکتے ہیں جن کی بیک سٹرانگ ہوتی ہے. اس سے ان کے اعلیٰ نسل امیر و کبیر ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان شہزادے تھے یا عمرا اور وزراء کے چشم و چراغ تھے جو شہر کے سب سے ستھرے ہوٹل سے کم پر راضی نہ تھے. دوسرا یہ کہ جس کو وہ کھانا لینے کے لیے بھیج رہے ہیں, حالات کا پتہ چلانے کے لیے بھیج رہے ہیں, اس کو ساتھ نرمی کی تاکید کر رہے ہیں, کیونکہ سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں. باریک بینی اور احتیاط نہ کرنے سے راز کھل جاتے ہیں اور پھر مطلوبہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی, کھانا بھی نہیں ملے گا اور الٹا ہمارا پتہ بھی چل جائے گا, تو ہمارا منصوبہ تو فلاپ ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رب کے دین کی خدمت کر سکیں. ولیتلطف, کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا وہ لفظ ہے کہ جس پر قرآن کریم با اعتبار حروف نصف نصف ہوتا ہے. ولیتلطف کی طا جو مشدد ہے, تشدید کے ساتھ ہے, شد ہے, یعنی شد کا مطلب ہوتا ہے ڈبل حرف ہونا. گویا طا دو بار ہے, ایک حصہ قرآن کے پہلے نصف میں اور دوسرا حصہ قرآن کے دوسرے نصف میں, اور اس کا ترجمہ نرمی اور باریکی دونوں کو شامل ہے. پورے قرآن کا پہلے نصف اور دوسرے نصف کا لب لباب زندگی میں باریک بینی اور نرمی کو شامل کرنا ہے. اس سے آپ اپنے دین کے مقاصد جو سب سے غالی اعلیٰ ہیں, عالی غالی ہیں, وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور اسی طرح شریروں کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں. ولیتلطف, اصحاب کہف نے دوسری تاکید اپنے ساتھی کو یہ کی, اور ساتھ تیسری یہ بات بھی کہ ولا یشعرن بکم احدا, تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہو پائے, کیونکہ اگر مشرکین کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ یا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے, یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے, یا پھر یہ کہ اپنے دین میں واپس لے جانے کی کوشش کریں گے, تمہیں اپنی ملت میں لوٹا دیں گے, مرتد بنا دیں گے, جبرن اپنے مشرکانہ دین میں نہ لے جائیں. ایسی صورت میں تو تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے, کیونکہ مشرکوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے راستے, لوگوں کی تہذیب, رہن سہن, زبان, لباس, ہر چیز بدل چکی ہے. حیران و پریشان بالآخر جب وہ شہر پہنچا اور ایک دکاندار سے کھانا خریدنے لگا تو اس نے جو سکہ دکاندار کو دیا, دکاندار ششتر رہ گیا, کہ یہ کون سے زمانے کی کرنسی لے آیا ہے؟ اس نے دوسرے دکاندار کو بلایا۔ اس طرح کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ انہیں شک گزرا کہ شاید اس شخص کو کہیں سے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے، مگر جب اس سکے دینے والے نے بتایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اس بادشاہ نے ہی تو یہ کرنسی رائج کی ہے، اس سے لوگوں کی حیرت اور بڑھ گئی اور وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ وہاں جب پوچھ گچھ ہوئی تو سب معاملہ کھل گیا کہ یہ کس دور کے کون لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی، جن کے نام تک ریکارڈ میں وانٹیڈ کی لسٹ میں ہیں، مگر وقت بدل گیا تھا اور اب اس وقت کے لوگ ان لوگوں کے بارے میں بہت عقیدت رکھتے تھے، کچھ محبت اور کچھ حیرت میں۔ حقیقت جاننے کے لیے اصحاب کہف کو دیکھنے، سلام کرنے بادشاہ کے ساتھ وہ لوگوں کا ایک ہجوم غار پہنچ گیا۔ وہ شہر جانے والا ساتھی اندر داخل ہوا تو سارے ساتھی دوبارہ لیٹ گئے، اسی حال میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دکھا دیا، انہیں پتہ چل گیا کہ ان وعد اللہ حق، قیامت کا وعدہ سچا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا۔ اب جب قیامت پر ان کا ایمان ہو گیا تو شیطان نے انہیں ان اولیاء کی عقیدت سے پھسلایا۔ اب وہ آپس میں اس بارے میں جھگڑنے لگے کہ اب ان نیکوکاروں کی اس غار پر کوئی ایسی عمارت بنا دی جائے کہ یادگار رہ جائے، اور یا پھر یہ کہ اس جگہ کوئی مسجد بنا لیں کہ عبادت ہوتی رہے۔ اس طرح ان میں شرک داخل ہو گیا، اور اب بھی شرک کے سب سے بڑے مراکز انہی قبروں پر تعمیر شدہ عمارتیں، خانقاہیں یا مسجدیں ہی ہیں، حالانکہ دین اسلام میں قبرستان میں مسجد تو دور، نماز اور تلاوت قرآن سے بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور یہاں سورہ بقرہ یعنی قرآن پڑھا کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیکوکاروں کی قبریں ہوں تو وہاں پر تلاوت یا قرآن پڑھنا یا نماز یا مسجد بنانا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ ایک اور صحابی جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فوت ہونے سے 5 دن پہلے سنا، آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ جان لو جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، سن لو کہ تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ایسا کرنے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق قرار دیا، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو ان حدیث میں قبروں پر مسجدیں بنانے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگوں نے کہا کہ اصحاب الکہف کے انہوں نے اوپر مزار اور مسجد بنائی تو ہم بھی بنا لیں، حالانکہ جنہوں نے بنائی یہاں تو ان کے اندر ان کے شرک داخل ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دیتے ہوئے واضح منع کیا ہے۔ قرآن میں ذکر ہونے سے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جائز ہو گیا، حالانکہ ذکر بطور مثال بھی تو ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعے میں کلب یعنی کتے کے ذکر سے پھر مدینہ کا کتا، سگے مدینہ، اور پھر کئی قسم کے مذموم باطل نظریات کو پروموٹ کیا، حالانکہ اس قصے میں کتے کا ذکر ہونا کوئی اس کی فضیلت کی دلیل تھوڑی ہے۔ یوں تو قرآن میں پھر گدے کا بھی، پھر خنزیر کا بھی، پھر اور بھی کئی طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو کیا اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ یا للعجب، سب بے عقل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسی طرح ان کی تعداد میں پڑھنا کہ وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے، یہ بن دیکھے پتھر پھینکنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم نے بیان کر دی، سو ان چیزوں میں نہ پڑھو جس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس قصے کے آخر میں یہی فرمایا، فلا تماری فیہم الا مراء صاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے ہمیں توحید کی برکت، آخرت پر ایمان، اللہ کی خاطر دنیا سے ٹکرا جانا، رب سے مدد مانگنا، غیر اللہ کا انکار اور حلال و طیب پر اکتفا، اس کا درس ملتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ بھی کہ اگر چند لوگ کہیں ہوں اور وہ پیسے ملا کر کچھ کھانا چاہیں تو یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ جس طرح صحاب کہف انہوں نے ان کے پاس جو جمع پونجی تھی انہیں ملا کے ایک کو دے کے مارکیٹ بھیجا کہ جا کے لے آؤ، لیکن اہتمام کہ وہ ازکا طعام ہو۔ کیا ہماری زندگیوں میں بھی حلال و طیب ہے؟ آرگینک، تھوڑے کھانے پینے کے معاملے میں شرعی رہنمائی پر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ آج یہ درس زندگی میں شامل کر لیجئے، حلال و طیب پر اکتفا، کھانے پینے میں طیب پر کاربند ہونا یہ انسان کو استقامت سے نوازتا ہے۔ کھانے پینے کا صرف بدن ہی نہیں روح پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ ازکا طعاما، ازکا طعاما، اللہ تعالیٰ اس کا شعور نصیب فرمائے، آمین۔ قصہ مکمل ہوا۔